اتوار 28 جون کے سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ افغان حکومت کہتی ہے ملک کے 4 صوبوں میں داعش سرگرم ہے، تو کیا افغانستان تنہا اس کی بےخنی کر سکتا ہے؟ تجزیہ کار کہتا ہے
یہ بالکل غلط ہے، داعش افغانستان کے 25 صوبوں میں موجود ہے، تو اکیلا ہو یا اس کے ساتھ پاکستان ہو، داعش اور طالبان دونوں سے نمٹنے کی صلاحیت افغان فوج نہیں رکھی۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، معصومہ ملک سے خبریں سنیے۔ افغان حکومت نے تصدیق کی ہے کہ ملک کے کچھ صوبوں میں دولت اسلامیہ کے شدت پسند گروہ سرگرم ہیں۔ یہ وہی علاقے ہیں جہاں سے گزشتہ چند ہفتوں سے طالبان اور دولت اسلامیہ کے درمیان تصادم کی خبریں آتی رہی ہیں۔ افغانستان سے سید انور کی رپورٹ۔
افغان صدر اشرف غنی کے نائب ترجمان سید ظفر ہاشمی نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ مشرقی صوبے ننگرہار، جنوبی صوبہ ہلمند اور مغربی صوبہ فراہ میں داعش کے حمایتی شدت پسند افراد سرگرم ہیں۔ ترجمان نے مزید کہا کہ حکومت ہر اس گروہ کو ختم کرنے کی نیت رکھتا ہے جو افغان شہریوں کے خون بہانے کا نیت رکھتا ہے۔
پاکستان میں فوج نے قبائلی علاقوں میں کارروائی کے دوران 23 شدت پسندوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی شمالی وزیرستان اور خیبر ایجنسی میں پاک افغان سرحدی علاقوں میں کی گئی، اور خیبر ایجنسی میں کارروائی کے دوران بھاری مقدار میں چھپایا ہوا اسلحے کا ذخیرہ بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان اور سندھ کے سرحدی علاقے میں ریلوے ٹریک پر نصب بارودی سرنگ کو ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
کوئٹہ میں فرنٹیئر کور کے ترجمان کے مطابق نامعلوم افراد نے سندھ اور بلوچستان کی سرحدی علاقے سم شاخ میں تخریب کاری کی غرض سے ریلوے ٹریک کے ساتھ 10 کلو وزنی ایک بارودی سرنگ نصب کی تھی، جسے ایف سی کے اہلکاروں نے بر وقت کارروائی کر کے ناکارہ بنا دیا۔ ایک اور کارروائی میں ایف سی نے ضلع کچی کے علاقے کلرا میں ایک مشتبہ گھر پر چھاپہ مار کر وہاں سے اسلحہ اور گولہ بارود برامد کر لیا۔
ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف ویانا میں اپنے امریکی ہم منصب جان کیری سے بات چیت کے بعد واپس ایران پہنچ رہے ہیں، جہاں وہ جوہری معاہدے پر ہوئی گفتگو سے ملک کی اعلی قیادت کو آگاہ کریں گے۔ مشاورت کے بعد وہ واپس ویانا جائیں گے، جہاں ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان جوہری تنازع پر مذاکرات جاری ہیں اور جوہری معاہدے کی تفصیلات طے کرنے کے آخری مراحل میں ہیں۔ واضح رہے کہ ایک جامع جوہری معاہدے کی تشکیل دینے کے لیے 30 جون کی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی ہے۔ کویت میں حکام کا کہنا ہے کہ جمعے کے روز شیعہ مسلمانوں کی مسجد پر خودکش حملہ کرنے والے شخص کو سعودی شہری کے طور پر شناخت کیا گیا ہے۔ تفصیل شمائلہ خان سے۔
کویت کی وزارت داخلہ کے جاری کردہ بیان میں خودکش حملہ آور کا نام فہد سلیمان عبد المحسن القعبہ بتایا گیا تھا۔ حکام کا کہنا ہے کہ وہ شخص جمعے کے روز شیعہ مسجد پر حملے سے کچھ گھنٹے قبل ہی غیر قانونی طور پر کویت پہنچا تھا۔ اس حملے میں 27 افراد ہلاک اور 227 زخمی ہو گئے تھے، اور حملے کی ذمہ داری دولت اسلامیہ نے قبول کی تھی۔
تائیوان کے دارل حکومت تائپے کے نواح میں واقع ایک تفریحی پارک میں آگ لگنے اور دھماکے کے نتیجے میں 500 سے زائد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ سارا حسن۔
آگ بجھانے والے عملے کے ترجمان نے بتایا کہ اسٹیج کے گرد تقریباً 1000 لوگ جمع تھے، جب ایک نامعلوم شے دھماکے سے پھٹ گئی۔ مقامی میڈیا کے مطابق بظاہر اس کی وجہ وہ رنگین پاؤڈر لگتا ہے جسے مجسمے پر سپرے کیا گیا تھا۔ آتش زدگی کے اس واقعے میں 180 سے زیادہ افراد بری طرح جھلس گئے ہیں، جن میں سے کئی کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہے، تاہم حکومت نے ایسے عوامی اجتماع میں رنگین پاؤڈر کے استعمال پر پابندی عائد کر دی ہے۔
یورپین سینٹرل بینک نے یونان کے لیے ہنگامی قرضوں کی فراہمی کی مقررہ حد میں اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تاہم اس کا کہنا ہے کہ یونان کے بینکاری نظام کے لیے جمعے کے روز طے کی گئی حد برقرار رہے گی۔ اس فیصلے کے سامنے آنے کے بعد یونانی حکومت ایک ہنگامی اجلاس کر رہی ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگار کا کہنا ہے کہ اس فیصلے کا مطلب ہے کہ یونانی بینکوں میں لوگوں کو دینے کے لیے رقم نہیں ہوگی، اور ممکن ہے کہ کل تمام بینک بند ہوں۔ برطانیہ نے خبردار کیا ہے کہ ٹیونس کے سیاحتی مقامات مزید شدت پسند حملوں کا نشانہ بن سکتے ہیں۔ برطانوی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ ٹیونس کے حکام ان متوقع حملہ آوروں سے ناآشنا ہیں۔ یہ وہ افراد ہیں جو سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر اسلامی شدت پسندوں سے متاثر ہو کر حملے کر سکتے ہیں۔ سوسا کے حملے میں ہلاک ہونے والے 38 افراد میں زیادہ تر سیاح تھے، جن میں سے 15 برطانوی شہری تھے۔ جاپان کے شہر ٹوکیو کی کشی ریلوے اسٹیشن پر اسٹیشن ماسٹر کی خدمات انجام دینے والی ایک بلی کی آج آخری رسومات ادا کی گئیں۔ سباناز۔
8 سال قبل جب کشی اسٹیشن دیوالیہ ہونے کے قریب تھا اور یہاں کا تمام عملہ بھی جا چکا تھا، تو ٹاما نامی ایک بلی کو یہاں کا اسٹیشن ماسٹر بنایا گیا۔ تاما اسٹیشن ماسٹر کا مخصوص لباس اور ٹوپی پہنے یہاں گھومتی اور سیاحوں کو اپنی جانب متوجہ کرتی۔ یوں بلی نے اسٹیشن کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا اور ایک نامور قومی شخصیت کے طور پر جانی جانے لگی۔ ٹاما کی جگہ اب ایک دوسری بلی کو یہاں کا اسٹیشن ماسٹر مقرر کر دیا گیا ہے۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں۔ پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہیں، زیرو ٹالرنس ہے۔ دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے۔ اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی ناؤ۔
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق معاہدے پر مذاکرات کہاں تک پہنچے ہیں؟ بھارتی ریاست گجرات میں سیلاب نے انسانوں کو تو متاثر کیا ہے ہی، خبر ہے کہ شیر بھی آبی ریلے کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اور جاپانی خواتین کا محبوب ترین گوریلا کون سا ہے؟ یہ اور دیگر خبروں کی تفصیل اور تصاویر کے لیے آپ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آ سکتے ہیں۔ اور اب سیربین کا بڑا موضوع۔ افغانستان میں حکام نے کہا ہے کہ ملک کے 3 یا 4 صوبوں میں شدت پسند تنظیم داعش سرگرم ہے۔ افغانستان کے مشرقی اور جنوبی صوبوں میں گزشتہ چند ہفتوں سے طالبان اور داعش کے درمیان مسلح جھڑپوں کی خبریں آتی رہی ہیں۔ افغان حکومت نے ملک میں داعش کا قلع کما کرنے کے لیے نئی حکمت عملی ترتیب دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس خبر کی مزید تفصیل کابل سے نامہ نگار سید انور کی اس رپورٹ میں سنیے۔
افغان حکومت نے رسمی طور پر تصدیق کیا ہے کہ ملک کے چند صوبوں میں شدت پسند گروہ داعش کے مسلح افراد موجود اور عملاً سرگرم ہیں۔ آج صدر اشرف غنی کے نائب ترجمان سید ظفر ہاشمی نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ مشرقی صوبے ننگرہار، جنوبی صوبہ ہلمند اور مغربی صوبہ فراہ میں داعش کے حمایتی شدت پسند افراد سرگرم ہیں۔
تا هنوز در مورد حضور داعش ما برای شما گفته میتونیم که در ولایت ننگرهار، فراه و همچنان هلمند،
ابھی تک صوبہ ننگرہار، فراہ اور ہلمند میں داعش کے افراد دیکھے گئے ہیں۔ تاہم داعش کے خلاف اقدامات اور داعش کی روک تھام کی نیت سے افغان حکومت نے سیکیورٹی کونسل میں ایک منصوبہ تیار کیا ہے اور افغان فورسز کی جانب سے داعش کے خلاف مختلف علاقوں میں اہم اقدامات اٹھائے گئے ہیں اور یہ اقدامات مفید بھی ثابت ہوئے ہیں۔ افغان حکومت نے ایک ایسے وقت میں ملک کے 3 صوبوں میں داعش شدت پسندوں کے موجودیت کی تصدیق کی ہے کہ گزشتہ 2-3 مہینوں سے طالبان اور داعش کے درمیان انہی صوبوں میں شدید لڑائی کی خبریں سامنے آتی رہی ہے۔ گزشتہ چند مہینوں سے افغانستان میں طالبان 2 دڑوں سے برسر پیکار ہے، ایک افغان حکومت اور دوسرا داعش گروہ کے ساتھ۔ حال ہی میں صوبہ ننگرہار کے ضلع کوٹ میں طالبان اور داعش کے درمیان مسلح لڑائی کے نتیجے میں سینکڑوں شدت پسند دونوں جانب سے مارے گئے تھے۔ داعش گروہ کے حوالے سے بات چیت اور تبصروں میں گرمی ایک ایسے وقت میں سامنے آ رہی ہے کہ گزشتہ ہفتے روس کے صدر ولادیمیر پوٹین نے ماسکو میں سابق افغان صدر حامد کرزئی کے ساتھ ملاقات کے دوران افغانستان میں داعش کے موجودیت کے حوالے سے اظہار تشویش کیا تھا اور کہا تھا کہ افغانستان کے تقریباً 15 صوبوں میں داعش گروہ سرگرم ہے۔ تاہم اب افغان حکام نے 3 صوبوں میں داعش کی موجودیت اور سرگرمی کی تصدیق کی ہے۔ دریں اسنا افغانستان کے وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ وزیر داخلہ نور الحق علومی رسمی دعوت پر اسلام آباد کا دورہ کرنے والے تھے، تاہم ملک میں جاری سیکیورٹی خدشات میں اضافہ کی وجہ سے پاکستان کا دورہ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ کابل اور اسلام آباد کے درمیان تعلقات میں بہتری تو آئی ہے، لیکن اب تجزیہ نگاروں کا خیال یہ ہے کہ حالیہ ہفتوں میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں کچھ کشیدگی نظر آ رہی ہے۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
افغانستان میں داعش کا بڑھتا ہوا اثر اور اس کے سدباب کے لیے حکومت کی حکمت عملی۔ کیا افغان حکومت اور سیکیورٹی فورسز داعش کے خطرے سے تنہا نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہیں؟ یہی سوال میں نے افغان امور کے تجزیہ کار موسیٰ خان جلالزئی کے سامنے رکھا۔ ان کا جواب تھا،
میرے خیال میں یہ تنہا نمٹنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، اور یہ جو افغان حکومت کہتے ہیں کہ افغانستان کے چار صوبوں میں داعش موجود ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ داعش تقریباً افغانستان کے 25 صوبوں میں موجود ہے اور برسر پیکار ہے افغان فوج کے ساتھ۔ چار درہ کے جو ڈسٹرکٹ ہے، بدخشان ابھی تک داعش کے قبضے میں ہے، ہلمند میں، اور سارے ڈسٹرکٹ میں افغان فوج اور پولیس کا وجود ہی نہیں ہے۔ تو اکیلا ہو یا اس کے ساتھ پاکستان ہو، داعش اور طالبان دونوں سے نمٹنے کی صلاحیت افغان فوج نہیں رکھتی۔
تو اگر افغان حکومت کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے، تو کیا کسی اور ملک، مثلا پاکستان یا کسی دوسرے ملک سے کوئی مدد مانگی ہے اس سلسلے میں؟
پاکستان سے رابطہ انہوں نے کیا تھا، اور افغان وزیر داخلہ نے پاکستان جانا تھا، مگر اچانک ان کا دورہ ملتوی ہو گیا ہے۔ تو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ سیکیورٹی پلان پہ یہ کور کر رہی ہے طالبان اور داعش سے لڑنے کے لیے، یا کوئی اور مسئلہ ہے۔ فی الحال انہوں نے یہ دورہ منسوخ کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فی الحال پاکستان ان کی مدد نہیں کر رہے ہیں۔ اگر وہ پاکستان کے ساتھ بات چیت کرے تو شاید پاکستان ان کی مدد کرے۔
افغانستان کے بیشتر صوبوں میں داعش وجود رکھتی ہے اور برسر پیکار ہے، یہ ہیں کون لوگ؟ یہ کیا افغان طالبان داعش میں مل گئے ہیں، یا اس میں اور ملکوں سے بھی لوگ آ کے شامل ہوئے ہیں؟
دو دن قبل افغان وزارت دفاع کے ترجمان جنرل وزیری نے خود تسلیم کیا ہے کہ داعش کے ساتھ سینٹرل ایشیا کے لوگ ہیں، ازبکستان کے لوگ ہیں، عرب ہیں، سیریا کے لوگ ہیں، اور عراق کے کمانڈوز ہیں، پنجابی طالبان ہے، لشکر طیبہ ہے، لشکر جنگوی ہے، اور یہ تمام نے ابوبکر بغدادی کے ہاتھ بیعت کیے ہیں، اور ایک بہت طاقتور فوج بن رہی ہیں، اور مستقبل قریب میں ہمسائے ممالک کی کسی بھی آرمی کو چیلنج کر سکتی ہے۔
گزشتہ دنوں طالبان اور افغان حکومت کے درمیان غیر سرکاری طور پر غیر رسمی رابطوں کی خبریں ملتی رہی ہیں، تو کیا یہ رابطے پیش بندی ہیں داعش کے خطرے سے نمٹنے کے لیے؟
ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ داعش انتہائی طاقتور آرگنائزیشن ہے اور بڑے پروفیشنل لوگ ان میں ہیں، اور طالبان کو کافی حد تک تنگ کیا ہے، خصوصی طور پر جلال آباد میں کل بھی لڑائی تھی اور آج بھی تقریباً 12 بندی بڑی ہیں، دونوں طرف سے لڑائی بڑی شدید ہے۔ جلال آباد میں داعش نے عوام سے کہا ہے کہ اپنے مسائل کے حل کے لیے ان سے رجوع کرے، حکومت سے رجوع نہ کرے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ جلال آباد میں وہ کتنے طاقتور ہیں۔ تو افغان حکومت یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر طالبان کے ساتھ ان کا مسئلہ حل ہو جائے اور پھر وہ طالبان کو مسئلہ کرے، تو بہتر طور پر وہ داعش کو جو ہے کاؤنٹر کر سکتے ہیں۔
جیسا آپ نے کہا کہ طالبان اور داعش کے لوگوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ افغانستان میں طالبان کے لیے خطرہ ہے، تو کیا افغان طالبان حکومت سے کسی سمجھوتے کے لیے تیار ہوں گے؟
طالبان چاہتے ہیں، جبکہ افغان صدر نے کہا تھا کہ طالبان سے بات کرنے سے پہلے ہمیں پاکستان سے بات کرنی ہوں گی، کیونکہ پاکستان کی اہمیت طالبان سے زیادہ ہے، اگر پاکستان تعاون کرتے ہیں تو طالبان ظاہر ہے وہ تعاون کریں گے۔ مگر دوسری طرف طالبان نے جو مطالبات افغان گورنمنٹ کو پیش کیے ہیں کہ وہ کچھ وزارتیں اور کچھ صوبوں کے گورنرز، میرے خیال ہے اس پر اشرف غنی کے جو پارٹنر ہے شمالی اتحاد یا عبداللہ ہے، وہ راضی نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ تاحال تعطل کا شکار۔
یہ تھے افغانستان کے معاملات پر گہری نظر رکھنے والے تجزیہ کار موسیٰ خان جلالزئی۔ اور اب شدت پسندی اور سفارتکاری کے باہمی تعلق کے بارے میں ایک خبر۔ خفیہ سفارتی کیبلز یا مراسلوں کو افشا کرنے والی ویب سائٹ ویکی لیکس نے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں سعودی سفارت خانے کی بعض کیبلز جاری کی ہیں، جن کے مطابق سال 2012 میں وہاں تعینات سعودی سفیر اور افغان شدت پسند تنظیم حقانی نیٹ ورک کے درمیان رابطوں کا انکشاف ہوا ہے۔ مذکورہ لیکس کی تفصیل جاننے کے لیے میں نے بی بی سی پشتو سروس کے نامہ نگار طاہر خان سے رابطہ کیا۔
ویکی لیکس نے جو تفصیلات دی ہے کہ اسلام آباد میں سعودی سفارت خانے کے حقانی نیٹ ورک کے لوگوں سے رابطہ تھا، اور 2012 میں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس وقت سعودی سفیر ابراہیم عبدالعزیز صالح الغدیر اور حقانی نیٹورک کے ڈاکٹر نصیر الدین کے درمیان ملاقات میں وکی لیکس کے مطابق رابطے میں تھے, اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ڈاکٹر نصیر الدین نے اس وقت کے سفیر سے اپنے والد جلال الدین حقانی کی علاج کے لیے سعودی عرب کے ایک اسپتال میں اس کی درخواست بھی کی تھی, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس وقت ان کے پاس سعودی عرب کا پاسپورٹ بھی تھا جلال الدین حقانی کا, جو انہوں نے اس کی مدت بڑھانے کے لیے ان کو دی تھی. تو آپ کو یاد ہوگا کہ نصیر الدین حقانی کو 2013 نومبر میں اسلام آباد میں نامعلوم افراد نے قتل کر دیا تھا. لیکن جو ذکر ہے نصیر الدین حقانی کا اور سعودی سفیر کے ملاقات کا, تو اسی ملاقات کے تقریباً دو ہفتے بعد صدر کرزئی جب پاکستان کے دورے پر آئے تھے, اس وقت کے صدر, سابق صدر, تو ان کی اس وقت کے پاکستانی صدر آصف زرداری سے اور پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل اشفاق پولیس کہنی کے درمیان جو ملاقات ہوئی تھی, تو اسی میں صدر کرزئی نے درخواست کی تھی کہ ملا عمر سے ان کی ملاقات کرائی جائے, لیکن اسی کیبل کے مطابق جنرل کیانی نے صدر کرزئی کو مشورہ دیا تھا کہ وہ ملا عمر کی بجائے حقانی رہنماؤں سے ان کی ملاقات کراتے ہیں, لیکن کرزئی نے اس وقت یہ کہا تھا اسی کیبل کے مطابق کہ انہیں کوئی مشکل نہیں ہے حقانی نیٹورک کے لوگوں کے ساتھ ملاقات میں, لیکن ان کو خدشہ تھا کہ شاید حقانی نیٹورک کے لوگ شاید وہ ان سے ملاقات نہ کرے. تو یہ ابھی تازہ جو کیبل کی تفصیلات آئی ہے, تو اس میں یہ ثابت ہوا ہے کہ سعودی عرب اور حقانی نیٹورک کے درمیان رابطے تھے اور ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں پاکستان میں.
تو طاہر خان, یہ بتائیے جو پاسپورٹ حوالے کیا تھا وہ کہاں کا پاسپورٹ تھا؟
اسی کیبل کے مطابق پاسپورٹ سعودی عرب کا تھا, لیکن جب روس کے خلاف جہاد تھا تو اسی وقت بھی کافی سارے پاسپورٹ پاکستانی حکومت, اس وقت کی جنرل ضیاء الحق کی حکومت نے افغان مجاہدین کو, دیگر افغانوں کو جاری کیے تھے, اور اسی پاسپورٹ سے یہ لگتا ہے کہ شاید بعد میں بھی ان کو سعودی عرب کے پاسپورٹ بھی جاری ہوئے تھے اور پاکستانی بھی, کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے. بلکہ جب 2013 جولائی میں افغان طالبان کا دفتر اس وقت کھل گیا تھا قطر میں, تو اس وقت جو پاکستان کے سفیر تھے افغانستان میں محمد صادق نے کہا تھا کہ اسی دفتر کے لیے پاکستان نے سہولتیں فراہم کی تھی, تو کچھ لوگوں کو یہ شک تھا کہ ممکن ہے کہ پاکستان نے کچھ لوگوں کو مدد کی ہو, شاید پاسپورٹیں بھی دعوے کیے گئے تھے. بلکہ ابھی بھی میں نے سنا ہے کہ کافی سارے افغان ابھی بھی جو سعودی عرب میں مقیم ہیں یا سعودی عرب میں ہیں, اس کے پاس بھی پاکستانی پاسپورٹ ہے, لیکن اب یہ معلوم نہیں ہوا کہ اسی پاسپورٹ کی تصدیق ہوئی کی بعد میں اس کی مدت بڑھائی گئی تھی, اور آیا کہ جلال الدین حقانی سعودی عرب گئے تھے یا نہیں گئے تھے, اس کے بارے میں جو وکیلیکس کے کیبل ہے وہ خاموش ہے.
تو یہ بتائیے طاہر خان کہ افغانستان میں اور پاکستان میں کتنا قابل اعتبار سمجھا جاتا ہے اس طرح کے انکشافات کو؟
جتنے وکیلیکس کے کیبل آئے ہیں مختلف مواقع پہ, مختلف موضوعات پہ, ان کی تردید تو کسی نے نہیں کی. سعودی عرب کا جو ابھی اور بھی کیبل آئے ہیں اس میں سعودی عرب نے تردید نہیں کی, لیکن دو چیزیں کی, ایک تو اپنے لوگوں کی مانیٹرنگ زیادہ کی ہے, دوسرے انہوں نے ایک بیان جاری کیا تھا کہ اس قسم کے بیانات پہ یقین نہ کرے, اس کو نظر انداز کرے. وہاں بھی تردید کی بات نہیں ہوئی تھی, تردید والا عنصر شاید پاکستان افغانستان میں بھی نہ ہو, کیونکہ وکیلیکس کے جو کیبل ہے وہ سفارت خانوں سے جو آفیشیل سرکاری رابطے ہوئے ہیں, جو فیصلے ہوئے ہیں یا جو میٹنگ ہوئی ہے یا جو بھی کچھ ہوا ہے, سفارت خانوں نے اپنے حکومتوں کو جو بھیجے ہیں تو اسی کی بنیاد پہ وہ ہے, اور وکیلیکس اس وقت چایا میری نظر میں کرتا ہے جب ان کو بھی یقین ہو کہ یہ کام ہوا ہے, اور امریکہ میں بھی جتنے بھی جاری ہوئے ہیں انہوں نے کسی کی تردید نہیں کی ہے.
اسلام آباد سے یہ تھے بی بی سی پشتو سروس کے نامہ نگار طاہر خان. سعودی عرب ایک جانب تو دہشت گردی کے خلاف امریکہ کی مبینہ جنگ میں اس کا حلیف ہے, دوسری جانب سعودی سفیر اسلام آباد میں بیٹھ کر ایک ایسی تنظیم سے وابستہ شخص سے رابطے میں ہے جسے امریکہ نے دہشت گرد قرار دے رکھا ہے. اس صورتحال سے کیا نتیجہ خز کیا جا سکتا ہے؟ سینئر صحافی اور افغان امور کے تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی کا جواب تھا.
بالکل, واقعی بڑی حیرانی کی بات ہے کہ نصیر الدین حقانی کا رابطہ تھا سعودی عرب کے سفیر سے اسلام آباد میں, اور ان کے پاس سعودی پاسپورٹ بھی تھا. یا تو سفارت خانے کو اور سفیر کو علم نہیں تھا, یہ کیسے ممکن ہے کیونکہ سب کو پتا ہے کہ یہ حقانی نیٹ ورک کو دہشت گرد کرا دیا گیا ہے ان کے تنظیم کو, اور یہ مطلوب اشخاص ہیں. پھر سعودی پاسپورٹ کیسے ان کو مل گیا؟ تو یہ سارے سوالات تو ظاہر اب پوچھے جائیں گے. میرے خیال میں سعودی عرب کی حکومت افغانستان کے بارے میں اکثر جو پالیسی بناتی ہے تو وہ پاکستان سے مشورہ کرتی ہے, تو کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ پاکستان کے مشورے کے اوپر یہ سب کچھ ہوا؟ پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ اصل میں جو مطلوبہ اشخاص ہیں وہ سراج الدین حقانی تھے, جو کہ حقانی نیٹ ورک کے آج کل کے سربراہ ہیں. جلال الدین حقانی تو کافی عرصے سے بیمار تھے اور ان کے بارے میں تو یہ تھا کہ وہ سفر نہیں کر سکتے اور وہ شاید شمالی وزیرستان میں تھے یا پشاور میں تھے. سراج الدین حقانی ابھی اس حقانی نیٹ ورک کو چلا رہے ہیں اور پھر ان کے ایک چھوٹے بھائی تھے بدر الدین حقانی, کافی فعال تھے. ان لوگوں کے نام تھے اور کچھ ان کے اور کمانڈر وغیرہ بھی تھے, مولوی سنگین وغیرہ. لیکن ممکن ہے کہ نصیر الدین حقانی کا نام اس فہرست میں نہ ہو کیونکہ وہ ان کے لیے چندہ کرتے تھے, سفر بھی کرتے تھے. ہمیں علم ہے نصیر الدین حقانی نے کافی خلیج کے ممالک کا سفر کیا اور پھر اسلام آباد میں ان کو ہلاک کیا گیا. سارے سوالات تو ذہن میں اٹھتے ہیں, میرے خیال میں اس کا کوئی تسلی بخش جواب فی الحال نہیں ہے.
تو نصیر الدین کی ہلاکت کی کوئی کڑی کہیں سے ملتی ہے کہ ان کو کن حالات میں ہلاک کیا گیا تھا؟
وہ بھی ابھی تک واضح نہیں ہوا, کوئی صحیح طریقے سے تفتیش بھی نہیں ہوئی. اور میرے خیال میں پاکستانی حکام چاہیں گے کہ اس مسئلے کو بس چھپا ہی رہنے دیں, کیونکہ جتنا وہ اس کی تفتیش کریں گے اتنی باتیں ظاہر ہو جائیں گی, راز کھل جائیں گے. یہ کہا گیا اس وقت ان کو جو اسلام آباد میں ہلاک کیا گیا, اس میں ممکن ہے کہ افغانستان کے جو خفیہ ادارہ ہے NDS اس کا ہاتھ ہو, امریکیوں کا ہاتھ ہو. کچھ لوگوں نے کہا کہ ممکن ہے کہ پاکستان کا بھی اس میں ہاتھ ہو. تو کوئی چیز واضح نہیں ہے, چہم گوئیاں ہیں اور اسپیکولیشن ہے.
دوسری جانب اگر آپ دیکھیں تو پاکستان بھی دہشت گردی کے خلاف جو مبینہ جنگ ہے امریکہ کی, اس میں حلیف ہے وہ امریکہ کا. امریکہ پاکستان پر یہ دباؤ ڈالتا رہا ہے کہ وہ حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کرے. دوسری جانب ایسے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, وہ چندہ جمع کرتے تھے, بہرحال اس سے رابطے میں تھے, وہ سعودی سفیر سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا پاکستانی حکومت کو یا پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو ان ملاقاتوں کی خبر تھی, اور اگر خبر تھی تو انہوں نے کوئی کارروائی اس وقت کیوں نہیں کی؟
دیکھیں یہ ممکن ہے کہ پاکستانی خفیہ اداروں کو خبر ہو کہ نصیر الدین حقانی اسلام آباد میں ہیں یا ان کے کس کس ساتھ رابطے ہیں. میرے خیال میں ان کو فالو کیا ہو گیا ہوگا. البتہ یہ تھا کہ پاکستان کی پالیسی اس وقت یہ تھی 2012 میں بھی یا اس سے پہلے بھی کہ حقانی نیٹ ورک کے خلاف فی الحال کارروائی نہیں کرنی. پہلے ہی پورے قبائلی علاقے میں کافی حالات خطرناک ہیں, فی الحال حقانی نیٹ ورک کو نہ چھیڑا جائے, افغان طالبان کو بھی ہاتھ نہ لگایا جائے. پاکستان کی یہ پالیسی تھی, یہ سوچ تھی کہ افغان طالبان سے اور ممکن ہے کہ حقانی نیٹ ورک سے بالآخر امن مذاکرات ہوں گے. افغان طالبان کے بارے میں بھی امریکی اور باقی لوگ سمجھتے تھے کہ ان سے بالآخر بات چیت ممکن ہے, لیکن حقانی نیٹ ورک کے بارے میں تو یہ کہا گیا تھا کہ نہیں, یہ تو دہشت گرد ہیں, ان سے کوئی بات چیت ممکن نہیں ہے. تو یہ کابل میں, اسلام آباد میں, واشنگٹن میں, لگتا یہ ہے کہ اس مسئلے کے اوپر کافی اختلاف رائے تھا.
اسلام آباد میں سعودی سفیر اور شدت پسند تنظیم حقانی نیٹ ورک کے مابین رابطوں کا انکشاف. یہ تھے افغان امور کے ماہر رحیم اللہ یوسف زئی. پاکستان میں فوج نے وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں شمالی وزیرستان اور خیبر ایجنسی میں 23 شدت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے. بتایا جاتا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں غیر ملکی شہری بھی شامل ہیں. فوج کے بقول یہ ہلاکتیں فضائی حملوں کے نتیجے میں ہوئی ہیں. پشاور سے نامہ نگار رفعت اللہ اورکزئی کی رپورٹ.
فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے آج جاری ہونے والے ایک مختصر بیان میں کہا گیا ہے کہ آپریشن ضرب عزب کے دوران سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان اور خیبر ایجنسی کے پاک افغان سرحدی علاقوں میں فضائی حملے کیے ہیں. بیان کے مطابق ان حملوں میں غیر ملکیوں سمیت 23 شدت پسند مارے گئے. ISPR کا کہنا ہے کہ خیبر ایجنسی میں کارروائی کے دوران بھاری مقدار میں اسلحہ کا ذخیرہ بھی تباہ کر دیا گیا ہے. تاہم بیان میں مرنے والے افراد کی شناخت اور ان کی قومیت ظاہر نہیں کی گئی ہے. خیال رہے کہ گزشتہ سال جون میں فوج کی جانب سے شمالی وزیرستان میں شدت پسند تنظیموں کے خلاف کارروائیوں کا آغاز کیا گیا تھا جو بدستور جاری ہے. فوج کے مطابق اس آپریشن کے نتیجے میں اب تک ایجنسی کا 90% علاقہ شدت پسندوں سے صاف کر دیا گیا ہے. تاہم سرحدی علاقوں شمال اور دتخیل میں کارروائیوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے. ان علاقوں میں فوج نے حال ہی میں زمینی حملوں کا آغاز کیا ہے, جبکہ اس دوران اس علاقے میں سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے. گزشتہ سال دسمبر میں پشاور کے آرمی پبلک سکول پر ہونے والے طالبان حملے کے بعد آپریشن ضرب عزب کا دائرہ ملک کے دیگر علاقوں تک پھیلا دیا گیا تھا, جس کے بعد خیبر ایجنسی میں بھی شدت پسندوں کے خلاف کارروائیوں میں تیزی لائی گئی. اس آپریشن کی وجہ سے دونوں قبائلی ایجنسیوں سے تقریباً 15 لاکھ کے قریب افراد گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں، جو بدستور پناہ گزین کیمپوں یا اپنے طور پر کرائے کے مکانات میں مقیم ہیں۔ متاثرین اپنے گھروں کو واپسی میں تاخیر کے خلاف احتجاج بھی کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک حکومت کی جانب سے پناہ گزین کی واپسی کے ضمن میں کوئی قابل عمل اور جامع منصوبہ سامنے نہیں آیا ہے۔ رفعت اللہ رکزئی، بی بی سی، پشاور۔
آپ کے خط اور بات سے بات اور دیگر موضوعات آگے چل کر آنے کو ہیں، سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے۔ تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے، زیرو ٹالرنس ہے۔
تو پھر کیا ہوتا ہے، گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن کی ہوتی ہے، جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
کھیل کی خبروں کے ساتھ سبا ناز۔
سری لنکا کو پاکستان کے خلاف کولمبو ٹیسٹ جیتنے کے لیے 153 رنز کا ہدف ملا ہے۔ میچ کے چوتھے دن سری لنکا کی ٹیم اپنی دوسری اننگز کا آغاز نہ کر سکی کیونکہ بارش کی وجہ سے کھیل مقررہ وقت سے پہلے ہی ختم کر دیا گیا، لہٰذا سری لنکا کی ٹیم اپنی دوسری اننگز کل میچ کے آخری دن شروع کرے گی۔ پاکستانی ٹیم اپنی دوسری اننگز میں 329 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ اظہر علی نے سینچری سکور کی لیکن دیگر بیٹسمین ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کر سکے۔ اپنا 100واں ٹیسٹ میچ کھیلنے والے یونس خان 40، مصباح الحق 22، اسد شفیق 27، سرفراز احمد 16 اور وہاب ریاض 6 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ سری لنکا کی جانب سے دوسری اننگز میں دھمیکا پرساد نے 4، جمیرا نے 3 اور اینجلو میتھیوز نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ بیلجیم میں ہونے والے اولمپک کوالیفائنگ راؤنڈ کے گروپ اے میں پاکستان اور فرانس کے درمیان میچ 2-2 گول سے برابر رہا۔ پاکستان کی جانب سے وقاص شریف اور رضوان جونیئر نے 1-1 گول کیا۔ میچ برابر ہونے پر دونوں ٹیمز کو 1-1 پوائنٹ دے دیا گیا ہے۔ پاکستان نے اب تک ہاکی کوالیفائنگ راؤنڈ میں پولینڈ کے خلاف پہلا میچ جیتا، دوسرے میں آسٹریلیا کے ہاتھوں شکست ہوئی، جبکہ بھارت کے خلاف میچ 2-2 گول سے برابر رہا۔ کینیڈا میں جاری خواتین کے فٹ بال ورلڈ کپ میں انگلینڈ نے کوارٹر فائنل میں کینیڈا کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرا کر پہلی بار ویمن ورلڈ کپ کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ چلی میں ہونے والے کوپا امریکہ فٹ بال کے آخری کوارٹر فائنل میں پیراگوئے نے برازیل کو پینلٹی شوٹ آؤٹ پر 3 مقابلے میں 4 گول سے شکست دے دی ہے۔ پہلا سیمی فائنل ارجنٹینا اور پیراگوئے، جبکہ دوسرا سیمی فائنل میزبان چلی اور پیرو کے درمیان کھیلا جائے گا۔ ٹینس میں سال کے تیسرے بڑے مارکے ومبلڈن ٹورنامنٹ کا آغاز کل سے ہو رہا ہے۔ پہلے راؤنڈ میں ٹاپ سیڈ نوویک جوکووچ فلپ کال شائبر کے اور سٹین واورنکا جواو سوسا کے مدے مقابل ہوں گے۔
پاکستان اور سری لنکا کے مابین جاری دوسرے ٹیسٹ میچ کا تجزیہ، میچ کے اہم لمحات کی تصاویر اور دوسری کئی خبریں اور تجزیے ہماری ویب سائٹ پر موجود ہیں، پتہ ہے bbcurdu.com۔ سیربین کے نصف پر اہم خبروں کا خلاصہ معصومہ ملک سے سنتے ہیں۔
افغان حکومت نے تصدیق کی ہے کہ ملک کے 3 صوبوں میں دولت اسلامیہ کے شدت پسند گروہ سرگرم ہیں۔ یہ وہی علاقے ہیں جہاں سے گزشتہ چند ہفتوں سے طالبان اور دولت اسلامیہ کے درمیان تصادم کی خبریں آتی رہی ہیں۔ پاکستان فوج نے قبائلی علاقوں شمالی وزیرستان اور خیبر ایجنسی میں پاک افغان سرحدی علاقوں میں 23 شدت پسندوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے۔ کاروائی کے دوران اسلحے کا ایک بڑا ذخیرہ بھی تباہ کیا گیا ہے۔ کویت میں حکام کا کہنا ہے کہ جمعے کے روز شیعہ مسلمانوں کی مسجد پر خودکش حملہ کرنے والے شخص کو سعودی شہری کے طور پر شناخت کیا گیا ہے۔ ایک 13 امریکی اہلکار کا کہنا ہے کہ ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان جوہری معاہدے پر مذاکرات 30 جون کی ڈیڈ لائن کے بعد بھی جاری رہیں گے۔ یورپین سینٹرل بینک نے یونانی بینکوں کے لیے ہنگامی قرضوں کی فراہمی کی مقررہ حد میں اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس میں سن رہے ہیں۔ کویت میں سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق جمعے کے روز اہل تشیع کی مسجد میں خودکش دھماکہ کرنے والا سعودی عرب کا شہری تھا۔ کویتی وزارت داخلہ کے ایک بیان میں اس کا نام فہد سلیمان بتایا گیا ہے اور وہ جمعے کو ہی ہوائی راستے سے کویت پہنچا تھا۔ دہشت گردی کے اس واقعے میں 27 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس حملے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم داعش نے قبول کی تھی۔ گزشتہ دنوں سعودی عرب میں اہل تشیع کو دہشت گرد حملوں کا نشانہ بنایا گیا تھا اور اب ایک سعودی شہری نے پڑوسی ملک میں جا کر حملہ کیا ہے۔ کیا یہ محض داعش کا اثر ہے یا سعودی عرب میں عام سطح پر بھی سنی شیعہ خلیج گہری ہو رہی ہے؟ اس سوال کا جواب سعودی عرب میں سینئر صحافی اور تجزیہ کار راشد حسین یوں دیتے ہیں۔
دیکھیے، داعش کا جو جن ہے وہ تو بوتل سے نکلا ہوا ہے اور اس جن کو واپس بوتل میں ڈالنا اتنا آسان ثابت نہیں ہو رہا ہے۔ یہ آگ پھیل رہی ہے اور یہ جو کچھ کویت میں ہوا اور اس سے پہلے جو کچھ سعودی عربیہ میں گزشتہ 3-4 ہفتوں میں ہوا، سب ایک ہی کڑی کی نشانی نظر آتی ہے۔ داعش نے خود کلیم بھی کیا کہ ان کا جو النشت، جو ان کا ایک چیپٹر ہے، وہ اس نے پہلے سعودی عربیہ میں وہ معاملات کیے اور اب کویت میں کیا، اور اس سے لگتا یہ ہے کہ یہ چیزیں بڑھتی رہیں گی اور ابھی ختم نہیں ہوں گی۔ داعش کے خلاف زمینی جنگ ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس سے زیادہ بڑی جنگ لڑنی پڑے گی۔ وہ جو لوگوں کے ذہنوں میں بعض عجب طرح کے خیالات ہیں کہ ہر وہ شخص جو ان کے خیال کو نہیں مانتا ہے کافر ہے، اس ذہنیت کو تبدیل ہونا پڑے گا، اور اس کا ادراک اب حکومتی سطح پر بھی ہو رہا ہے، علماء کی سطح پر بھی ہو رہا ہے کہ اگر یہ تبدیلی ذہنوں میں نہیں آئی، یہ آگ پھیلتی چلی جائے گی اور اس سے یہاں کا امن سکون، چین و آتشی، یہاں کی تمام چیزوں کا ملیا میٹ ہو جائیں گی۔
تو راشد، آپ نے کہا کہ حکومت کی سطح پر اور علماء کی سطح پر لوگوں کو یہ ادراک ہو چلا ہے کہ یہ جو فرقہ واریت ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ عوامی سطح پر مختلف فرقوں کے درمیان سعودی عرب میں کس قدر ہم آہنگی پائی جاتی ہے؟
یہ حقیقت ہے کہ سعودی عرب میں شیعوں کو بہت سی شکایتیں رہی ہیں، انہیں کسی حد تک دبا کر کے رکھا جاتا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ 4-5-7 سالوں میں اس میں کچھ بہتری کے آثار بھی دیکھے گئے تھے، لیکن ایران کا معاملہ ایک ایسا ہے جس میں سعودی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بہت سینسیٹیو ہے۔ خطرہ انہیں یہ ہے کہ ایران کہیں ان شیعوں کو، اس نے بحرین میں استعمال کیا، یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ انہی لوگوں کو بحرین میں استعمال کیا گیا، ان میں سے ایک گروہ کو استعمال کرتے ہیں وہ، جس کی وجہ سے پوری کمیونٹی بدنام ہوتی ہے، یہاں یہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اب ان واقعات کے بعد شاہ سلمان سے لے کے نچلی سطح تک ہر ایک نے یہ کہا کہ شیعہ ویسے ہی مسلمان ہیں جیسے میں اور آپ مسلمان ہیں۔ وہ بات جو اب تک شاید نہیں کہی گئی ہو پہلے اونچی ترین سطح پر، اب وہ کھلے عام کہی جا رہی ہے اور اس کے نتائج بہرحال نکلیں گے۔ اس کے سوا اب کوئی چارہ کار بھی نہیں ہے، اگر اس خطے کو سنبھالنا ہے اس ذہنیت کو تبدیل کرنا پڑے گا۔
سعودی عرب میں بھی گزشتہ دنوں قطیف میں دھماکہ ہوا، دمام میں بھی اہل تشیع کو نشانہ بنایا گیا دہشت گردی کا، ان واقعات میں اور جو کویت میں یہ ہوا ہے جمعے کے روز واقعہ، ان میں تعلق ہے ایک دوسرے سے؟
بالکل تعلق ہے، یہ وہی گروپ کر رہا ہے جس نے یہاں کرنے کی کوشش کی۔ یہاں 2 ہفتوں میں کیا، یکے بعد دیگرے 2 جمعوں کو یہاں ہوا سعودی عرب میں، اور اس کے بعد زبردست قسم کا سیکیورٹی کلیمپ ڈاؤن آیا کہ اب گاڑیوں کو قریب مسجد کے قریب لے جانے کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ سنی مسجد ہو چاہے وہ شیعہ مسجد ہو۔ تو انہوں نے دوسرے نرم اہداف کی طرف نشانہ باندھا، اس میں کویت پہلا نظر آتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ سب ایک دوسرے سے نتھی ہیں، اور ان سب کا تعلق پھر میں یہی کہوں گا کہ اس ذہنی کیفیت سے ہے جو دوسرے تمام لوگوں کو غلط سمجھتا ہے اور جسے یہاں تکفیری ذہنیت کا نام دیا جاتا ہے۔
سعودی عرب سے سینئر صحافی راشد حسین۔ ہماری ساتھی فیفی ہارون چند ہفتوں سے ایسے نوجوانوں سے گفتگو سنواتی ہیں جنہوں نے کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں نئی شروعات کی ہیں یا کوئی کارنامہ انجام دیا ہے۔ آج انہوں نے بات کی ہے پاکستان سافٹ ویئر ایسوسی ایشن کی صدر جہانارا اور لمز سینٹر فار انٹرپرینرشپ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر خرم ظفر سے۔
جوان اے جوان، جیت ہے تیرا نشان، دیکھیں میں جو یوتھ ہے پاکستان کا ان کے ساتھ کام کر رہی ہوں تو ظاہر ہے ایکسائٹمنٹ بہت ہے ہماری زندگی میں, اس لیے کہ یہ بچے بچیاں جو ہیں نا یہ بہت شارپ ہیں, بہت ہی عقل مند بچے ہیں, ٹیکنالوجی کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں, یہ لوگ پیدا ہوتے ہی آئی پیڈز اور ٹیبلٹس استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. ادھر جو نیا کام ہم نے شروع کیا ہے وہ ایک ٹیکنالوجی انکیوبیٹر ہم نے کراچی میں کھولا ہے, دا نیسٹ آئی او اس کا نام ہے.
گوگل کے ساتھ اس کی ایسوسیشن ہے؟
جی, ہم نے جب شروع کیا تو ہم سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے نا کہ پیسے کہاں سے آئیں گے, تو میں نے گوگل فار آنٹرپرنرز کو اپروچ کیا کہ ہم ٹیکنالوجی آنٹرپرنرشپ اس ملک میں پروموٹ کرنا چاہتے ہیں.
اور ان کا ریسپانس کیا تھا؟
ان کا بہت پازیٹو ریسپانس تھا, جتنے پیسے میں نے مانگے انہوں نے کہا اچھا اس کے آدھے میں دے دیتے ہیں, اس لیے کہ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ گوگل کی اسپیس ہو, یہ آپ کی اسپیس ہونی چاہیے, ہم آدھے پیسے آپ کو دے دیتے ہیں اور آدھے آپ اور ریز کریں اپنی لوکل کمیونٹی سے. تو کہنا تو آسان ہوتا ہے, لوکل کمیونٹی میں گئے جب تو ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا, وہ کہتے ہیں اتنے پیسے لگانے ہوں تو میں پلاٹ نہ لے لوں اس کی. تو میرے خیال میں اس میں تھوڑے ایجوکیشن کی ضرورت ہوتی ہے, لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب اتنا ینگ آپ کا پاپولیشن ہو, آپ کو جابس تو کافی کبھی بھی نہیں ہوں گے, آپ کو ان کے لیے اپرچونٹیز کریٹ کرنی ہے جس میں وہ بزنسز کریں اور اس میں وہ اور لوگوں کو امپلائمنٹ دیں. تو پھر ہم سیمسنگ کے پاس گئے 2015 میں, یہ اسپیس لانچ کی.
تو یہ اسپیس کرتی کیا ہے؟
ایک تو ہم ٹیمز کو وہاں جگہ دیتے ہیں, یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس خاص طور پہ تھے, ان کو جب ہم نے ایک راؤنڈ ٹیبل کے لیے بلایا کہ بھئی آپ لوگ کیوں نہیں اپنی کمپنیاں کھولتے ہیں, ٹیک سیکٹر تو بہت آسان سیکٹر ہے, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ دیکھیں ہمیں ایک تو مینٹرنگ نہیں ملتی اور دوسرے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں.
کوئی راہ دکھانے کے لیے تو ہو نا,
کوئی راہ دکھانے کے لیے ہو, ہمارے پاس کوئی نیٹورک نہیں ہے, تو کوئی ہمیں گائیڈنس دے کہ ہمیں کیا کیا چیزیں سوچنی چاہیے, اور پھر ٹیکنالوجی میں ہمیں بھی تھوڑی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. تو پھر ہم نے یہ اسپیس لانچ کی, تو اس میں جگہ ہے تقریباً 40-45 بچے بچیوں کے لیے, اس وقت 14 ٹیمز ہیں جو اپنے بزنس آئیڈیاز پہ کام کر رہی ہیں. سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ان کو ہم نے دی ہوئی ہے وہ ایک نیٹورک کا ایکسیس دیا ہوا ہے. ہماری کمیونٹی میں اتنے اچھے اچھے لوگ ہیں جنہوں نے پہلے خود بزنسز قائم کی ہیں, وہ آ کے یہاں ان لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں, ان کو گائیڈنس دیتے ہیں.
ایکسیس جو آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے ایکسیس ٹو ا نیٹورک,
بالکل. اور جو نالج گیپس ان کے ہیں وہ کریکولم ہم ان کو سکھاتے ہیں, چاہے وہ بزنس ماڈلز کے بارے میں ہو, چاہے وہ ٹیکنالوجی کے ڈفرنٹ ایریاز میں ہو.
آئی مسٹ سے کہ بہت آسان بنا دیا, کیونکہ جب کالج سے اسٹوڈنٹس گریجویٹ ہوتے ہیں ایک لگژری آپ نے پرووائڈ کی ہے, تو پورا ایک سیٹ اپ وہ انہیں فری ملتا ہے. تو خرم لمز سینٹر ہے آنٹرپرنرشپ کا جو آپ چلا رہے ہیں.
میں لاہور میں بھی کر رہا ہوں جو جہان کراچی میں کر رہی ہیں. ہمارے چھوٹے چھوٹے فرق ہیں, ایک تو یہ کہ ہم یہ سب چیزیں مفت میں نہیں دیتے. میرا ایک فلسفہ کہہ لیں وہ یہ ہے کہ آنٹرپرنرشپ کاروبار جو ہے اس میں آپ کو جیسے کہتے ہیں کہ یو ہیو ٹو پٹ یور اسکن ان دا گیم, تو ہم یہ آپشن دیتے ہیں, یا تو وہ ہمیں ان سروسز کے جو ہم نے دیتے ہیں اس کا وہ پے کر سکتے ہیں, یا ہمیں وہ اس کاروبار میں شیئرز دیتے ہیں.
دس از ویری کلیور کہ
دیٹ از بزنس. جی, دیٹ از بزنس.
تو جہانارا جو ہیں وہ زیادہ سیلف لیس ہیں آپ سے؟
جہانارا کہہ سکتے ہیں زیادہ سیلف لیس. لم سینٹر فار آنٹرپرنرشپ کا فوکس صرف ٹیکنالوجی پہ نہیں ہے, ہم صنعت یا انڈسٹری نیوٹرل ہیں, ہمارے پاس بچے بزنس آئیڈیاز بھی لے کر آتے ہیں. لاہور میں سب سے ہاٹسٹ تندور جو نیوٹیلا نان بیچتا ہے وہ ہمارے پہلے جو بیچ تھا اس کے گریجویٹ تھے.
چاکلیٹ
نان, یس چاکلیٹ نان, نیوٹیلا نان,
یہ صرف لاہور میں ہو سکتا ہے.
کشمیری چائے جس کو گھنٹہ لگتا ہے بناتے ہوئے, اس بیچ میں ہمارے پاس ایک اسٹارٹ اپ ہے جنہوں نے اس کا ایک ٹی بیگ بنا دیا, گرم دودھ میں 10 سیکنڈ میں وہ ٹی بیگ ڈالیں اور زبردست خوشبو, ٹیسٹ, ذائقہ اور رنگ.
یہ تو بالکل نئی چیز ہے, کشمیری چائے ان ٹی بیگ. تو یہ صرف کشمیر میں نہیں اور بھی ملکوں میں میرا خیال چلے گا.
ہم نے ایک سروے کیا اپنی ساری اسٹارٹ اپس کا, بزنسز کا جو یہاں سے گریجویٹ ہو چکے ہیں, تو ان ساری کمپنیوں نے 121 ڈائریکٹ جابس کریٹ کی ہیں, 350 کے قریب انڈائریکٹ جابس کریٹ کیے ہیں, تقریباً 2 کروڑ روپے کا ریونیو یہ اینالائز بیسس پہ بنا رہے ہیں, 6 کروڑ کے قریب انہوں نے انویسٹمنٹ ریز کی ہے, اور تقریباً 50 کروڑ روپے ان سارے کاروبار کی کمبائنڈ ویلویشن ہے جس پہ لوگوں نے پیسہ ڈالا ہے یا پیسے ڈالنے کی آفر کی ہے.
شاید ہی کوئی انڈسٹری ہوگی پاکستان میں جو اتنی پراسپر کر رہی ہے.
جی, ماشاء اللہ, دا ریزلٹس ہیو بین ویری پرومسنگ. اٹس آلسو اے ٹیسٹمنٹ کہ ہمارے ملک میں ٹیلنٹ پانی کی کمی نہیں ہے.
ہاں مطلب
ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذخیرہ ہے. ساکی والی بات بالکل صحیح بیٹھتی ہے ہمارے ملک.
یہ سب سن کے مطلب میرا دل تو کافی بڑا ہو رہا ہے, کیونکہ ہم جب پاکستان کی بات کرتے ہیں اور کہ پاکستان میں زیادہ تر ہم یہ سوچتے ہیں کہ مسائل کیا ہیں, ایشوز کیا ہیں. دن میں ہم اٹھتے ہیں تو پتا ہے کہ بجلی نہیں چل رہی, پانی نہیں آ رہا, آفس کی طرف جاتے ہیں تو بیچ میں پتھراؤ ہو رہا ہوتا ہے. تو مطلب بہت ایشوز ہیں پاکستان میں رہنے کے.
آنٹرپرینرز ایسے ہی انوائرمنٹ میں زیادہ تھرائیو کرتے ہیں, جہاں پہ چیلنجز ہوتے ہیں وہیں پہ یہ آنٹرپرینرز سولوشنز ڈھونڈتے ہیں. اب جیسے نیسٹ میں ایک اسٹارٹ اپ ہے جس نے شروع کیا ہے کہ ہم کارپنٹرز, پینٹرز, الیکٹریشنز وغیرہ آن لائن آرڈرز لے کے اور ان کے بیک گراؤنڈ چیکس کر کے ان کو سپلائی کریں گے ٹو دا کمیونٹی. بہت اچھا سولوشن انہوں نے بنایا ہے. اگر کرائم ہے تو کرائم میپنگ کے لیے لوگ سافٹ ویئر بنا رہے ہیں, کٹنگ ایج پروڈکٹس بھی بنا رہے ہیں, موبائل ایپس ہیں جو دنیا بھر میں بیچ سکتے ہیں.
پنجاب میرا خیال سب سے پہلی جگہ تھی جہاں یہ ٹیک اسٹارٹ اپس وغیرہ کو اس طرح پروموٹ کیا گیا. یہ صحیح اسرشن ہوگا.
ایک چیز ہم کو ایڈمٹ کرنی پڑے گی کہ پنجاب گورنمنٹ جب کچھ سوچتی ہے کرنے کو تو وہ پورے کمٹمنٹ سے کرتی ہے. ان کو ٹیکنالوجی کا سمجھ میں آ رہا ہے کہ ٹیکنالوجی میں انویسٹ کرنا اور ینگ پیپل میں انویسٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے.
آپ نے یہ ایک بات کہی کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وچ آلسو کرنٹلی وہی پارٹی ہے پنجاب میں بھی اور فیڈرل گورنمنٹ میں بھی. آپ نے کہا کہ ان کو ٹیک کی کافی سمجھ ہے, شاید ہوگی ایم شور, بٹ یہ بھی تو ہوا ہے کہ ڈیورنگ دس ٹائم ڈیجیٹل رائٹس جو ہیں یا یوٹیوب بند ہوا, کہ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے ہو رہی ہیں پھر؟
دیکھیں یوٹیوب کا بین جو ہے وہ تو پچھلے گورنمنٹ کے دور میں ہوا تھا, مگر انہوں نے اس کو کھولا بھی نہیں ہے. میرے خیال میں اس کے لیے تھوڑی سی کریج کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک چیز جو کنٹروورشل ہے اس کو دیکھنا اور لوگوں کو سمجھانا کہ بھئی یہ غلط سٹیپ تھی اور ہم اس کو صحیح کر رہے ہیں, اس کے لیے تھوڑی کریج کی ضرورت ہوتی ہے, اور جو ان میں ابھی تک تو میں نے نہیں دیکھی اس ایریا میں. دوسرے جو سائبر کرائم بل ہے, فیڈرل لیول پہ یہ سب کام ہو رہا ہے اور وہاں حالانکہ انہی کی پارٹی کی میجورٹی ہے, اگر آپ ڈرافٹ دیکھیں تو کافی ڈرکونین ہے, کافی اس میں سیف گارڈ جو تھے جو ہم لوگوں نے انیشلی سجیسٹ کیے تھے وہ بالکل نہیں ہیں. یہی لوگ ہیں, یہی منسٹر ہیں جو جب پہلے اپوزیشن میں تھی تو جو پیکو تھا جو پریزیڈنٹ مشرف کے زمانے میں الیکٹرانک کرائم کا آرڈیننس آیا تھا اس کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی تھی ہم لوگوں کے ساتھ. اور اب گورنمنٹ میں آ کے پتہ نہیں یہ ہے کہ یا تو ڈر ہو جاتا ہے کہ جتنی رائٹس ہم لوگوں کو دیں کہ اس سے ہمیں کوئی پرابلم نہ ہو جائے. تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ایک طرف تو آپ ٹیکنالوجی کو سپورٹ کر رہے ہیں, پرائم منسٹرز پروگرام ہے کہ آنٹرپرینرشپ انکریج کریں, دوسرے جو ایک ایریا ہے ٹیک کا ایریا ہے جہاں پہ بزنسز بہت آسانی سے اور وتھ ویری لٹل کیپٹل بنائی جا سکتی ہیں, اس میں جو ہے وہ بلاکیڈز کھڑے ہو رہے ہیں. تو آئی ہوپ کہ یہ سمجھ میں آ جائے. ہم چاہتے ہیں کہ لیجسلیشن ہو سائبر کرائم کے ایریا میں, مگر ایسا لیجسلیشن ہو جس سے حکومت کو بھی فائدہ ہو اور سٹیزنز کو بھی فائدہ ہو.
خرم مجھے یہ آپ بتائیں کہ لمز میں جس قسم کی ینگ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, جو اپلیکیشنز آپ کو پیش کرتے ہیں, واٹ کائنڈ آف ایٹموسفیئر از اٹ؟ کیا لیول ہے انتھوزیازم کا یا ٹیلنٹ کا؟
دیکھیے پہلے تو ہماری جو اپلیکیشنز ہیں اور انکیوبیشن سینٹر ہے یہ تمام یونیورسٹیوں پورے پاکستان کے لیے اوپن ہے. لمز سے بھی بہت سی اپلیکیشنز آتی ہیں اور لمز کے باہر سے بھی بہت سی اپلیکیشنز.
اچھا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لمز میں ہی پڑھ رہے ہیں؟
بالکل نہیں, کوئی عمر کی قید نہیں ہے, کوئی یونیورسٹی کی قید نہیں ہے. صرف ہمارا کرائیٹیریا یہ ہے کہ جو بزنس ماڈل آپ ہمارے پاس لے کر آئے ہیں دیٹ ہیز ٹو بی اے بزنس. سو فار ایگزامپل این جی او نہیں ہو سکتی. دوسرا اٹ ہیز ٹو بی ایدر اے ہائی گروتھ بزنس اور ہائی امپیکٹ بزنس. لمز کی انوائرمنٹ ویسے ہی دیئر از اے لاٹ آف انرجی ان دا پلیس. اور سینٹر فار انٹرپرنورشپ کو ہم نے بالکل گوگل کی طرح بنایا ہوا ہے. ویری کلرفل والز, یو نو, بین بیگز اینڈ جو انوائرمنٹ, جو انفراسٹرکچر وہاں پہ ہم نے رکھا ہے, ہماری کوشش یہ تھی کہ اٹس کنڈیوسو ٹو انوویشن. اور لوگ بھی, کچھ لوگوں نے نوکریاں چھوڑ کے ہمیں جوائن کیا ہے, کچھ لوگ دور دراز سے ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں. ہمارے پاس کراچی کے بچے ہیں, بہاولپور کے بچے ہیں, فیصل آباد کے بچے ہیں, اسلام آباد کے بچے ہیں, اور بہت ایٹ اسٹیک لگا کے ہمارے پاس آئے ہیں, اپنے اپنے اسٹارٹ اپس پہ کام کر رہے ہیں. تو بڑے پیشن سے کام کرتے ہیں, بہت ہارڈ ورک کرتے ہیں. انہوں نے اپنا گدا رکھا ہوا ہے, وہ رات کو یو نو چار پانچ گھنٹے وہاں پہ سو بھی جاتے ہیں. مجھے بڑا مزہ آتا ہے پرسنلی ان کے ساتھ کام کر کے. اور فرینکلی جتنا وہ مجھ سے یا وہاں پہ آئے ہوئے مینٹرز سے سیکھتے ہیں, میرے خیال میں ہم بھی اتنے ہی مستفید ہوتے ہیں ان سے بھی. نئے نئے پروڈکٹس پہ, نئے نئے آئیڈیاز پہ کام کر رہے ہیں, ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اٹس اے ویری پیشن فیلڈ انوائرمنٹ.
خرم آپ کی کیوں کر رہے ہیں؟
میرے خیال میں پاکستان کے بہت سارے مسائل کا حل اور پاکستان میں جو معاشی ترقی جو اتنی دیر سے رکی ہوئی ہے یا بہت آہستہ ہو رہی ہے, انٹرپرنورشپ اسپیشلی ٹیکنالوجی انٹرپرنورشپ از دا سلور بلٹ میرے خیال میں. تقریباً لاہور سے آدھی پاپولیشن ہے فن لینڈ کی, وہاں پہ ایک کمپنی ہے اور وہ ایک موبائل گیم بناتی ہے اور 86 ارب روپے کا وہ پروفٹ کما رہی ہے سالانہ. انٹرنیٹ ہیز پٹ ایوری بڈی آن ایکول فوٹنگ. پاکستان میں بیٹھے ہوئے آپ ایک موبائل ایپ یا کوئی سروس یا اپلیکیشن لانچ کرتے ہیں, آپ نے واٹس ایپ یوز کیا ہوگا, فیس بک یوز کیا ہوگا, وائبر یوز کیا ہوگا, کیا آپ نے کبھی سوچا کہ یہ کس کمپنی نے بنایا اور وہ کہاں پہ بیسڈ ہے؟ آپ نہیں سوچتے. یو کیئر اباؤٹ دا یوزر ایکسپیرینس یو گیٹنگ آپ کے موبائل فون پہ, یو نو اچھی سی ایپ ہے جس پہ آپ اپنے سارے فیملی ممبر سے میسج کر سکتے ہیں, ویڈیو آپ کو اچھی دکھائی دیتی ہے,
یو ڈونٹ کیئر,
دنیا کھل گئی ہے, ایوری اٹس فلیٹ ناؤ. تو ہم پاکستانی انٹرپرنورز سٹنگ ہیئر رائٹ ان پاکستان واٹس ایپ بھی بنا سکتے ہیں جو 19 ارب ڈالر کی فروخت ہوئی, فیس بک بھی بنا سکتے ہیں جو 200-300 ارب ڈالر کی اس وقت کمپنی ہے, اور اگر ہم انٹرپرنورشپ کو سپورٹ کریں, انوویشن کو سپورٹ کریں, اور ایک فیس بک, ایک گوگل, ایک ای بے پاکستان میں بن جائے جو 200-300 ارب ڈالر کی کمپنی ہو, ہمارا بیلنس آف ٹریڈ, ہماری معاشرت, سارا کچھ بھی فلپڈ آن اٹس ہیڈ. اگر $1 10 روپے کا نہ ملے تو آپ میرا نام بدل دیجیے گا. اینڈ آئی تھنک وی آر ناٹ ٹو فار اوے فرام دیٹ.
پاکستان کے ابھرتے ہوئے کاروباری نوجوانوں سے فیفی ہارون کی گفتگو آپ نے سنی. سیر بھی نبی جاری ہے.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ,
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئیس آئی کے پاس, ایم آئی کے پاس, ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں, جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں, تو یہ آ جائیں گے, بالکل اس کے اندر آ جائیں گے, زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے, گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں, کور کمانڈر ہوتے ہیں, چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے, کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے, ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں, وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے, جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے, جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سیروین سنا کیجیے.
اور اس وقت سنیے وسعت اللہ خان کا ہفتے وار کالم بات سے بات.
انگوچھے کو یا تو مداری چادر میں بدل سکتا ہے یا پھر کوئی وزیر با تدبیر. اب بجلی کو ہی لے لیں, سب کو معلوم ہے کہ پاکستان میں کم از کم رمضان کے مہینے میں بجلی کی روزانہ ضرورت 20,000 میگا واٹ سے کم نہیں ہو سکتی, اور آپ کچھ بھی کر لیں پاکستان میں اس وقت بجلی کی پیداوار 15,000 میگا واٹ سے آگے نہیں بڑھ سکتی. پھر بھی خوش امید وزیر اعظم ہوں کہ دو وزارتوں سے شادی شدہ خواجہ آصف کے بڑک سے بجلی پیدا کرنے والے وزیر مملکت برائے پانی و بجلی عابد شیر علی. سب کا خیال ہے کہ 15,000 میگا واٹ کو کھینچ کھانچ کے 20,000 میگا واٹ بنایا جا سکتا ہے. اگر تو بجلی چنگم ہوتی تو اسے لمبا کرنے سے مسئلہ حل ہو جاتا, اگر عوام بے صبرے نہ ہوتے تو بھی مسئلہ حل ہو جاتا, اور اگر ذمہ دار وزراء تھوک سے پنچکی چلانے کی عادت لا حاصل میں مبتلا نہ ہوتے تو بھی مسئلہ حل ہو جاتا, مگر ایسا کچھ بھی نہیں. اس لیے عوام سڑک پہ ٹائر جلا کے روشنی پیدا کر رہے ہیں, لائن مین ٹائپ لوگ افسروں کی گالیوں سے توانائی کشید کر رہے ہیں, اور افسر لوگ وزراء کے سامنے یس سریا رہے ہیں, اور وزراء خجل ہتیلیوں کو مل کے چکماک بنانا چاہ رہے ہیں, اور چھچورے میڈیا کے منورنجن کے لیے گھبرائیں نہیں بحران پہ جلد قابو پا لیا جائے گا کا ورد کر رہے ہیں, اور میڈیا ہے کہ جلتی پہ تیل چھڑک کے پاور جنریشن میں لگا ہوا ہے, مگر شیدے کا بلب پھر بھی نہیں جل رہا, مودے کا پنکھا پھر بھی نہیں چل رہا, بس دل جل رہا ہے اور جل رہا ہے. ضیاء الحق کے دور میں کچھ جوشیلے سائنسداں کم از کم جنات سے بجلی پیدا کرنے کی مشق تو کر رہے تھے, لیکن اب تو یوں ہے کہ بجلی ہی جن بن گئی ہے, ہے مگر نہیں ہے. لیکن وہ حکومت ہی کیا جو جی ہار دے, چنانچہ اب خوابوں سے بجلی پیدا کرنے کے تجربات ہو رہے ہیں. یہ منصوبہ اگلے سال مکمل ہو جائے گا, وہ منصوبہ اس سے اگلے سال مکمل ہو جائے گا, سورج سے بجلی 2018 تک مل جائے گی, اور ایٹمی بجلی 2022 میں سسٹم میں داخل ہو جائے گی, اور ہوا سے بجلی فلانے فلانے سن تک. لیکن اس وقت کا پسینہ کیسے خشک ہو یہ کوئی نہیں بتا رہا. تسلیوں کی گاجر جانے کئے برس سے عوام کے آگے لٹکی ہوئی ہے, نہ گاجر پہ منہ پڑتا ہے, نہ گدھے کا سفر تمام ہوتا ہے. مزید برقی نمک وہ سرکاری اشتہارات چھڑک رہے ہیں جن میں مشورہ دیا جا رہا ہے کہ بجلی بچائیے کل کام آئے گی، ایئر کنڈیشن 26 پہ چلائیے، فالتو روشنیاں گل کر دیجیے، جرمانے سے بچنے کے لیے بل کی ادائیگی بر وقت کیجیے، بجلی چوروں کی نشاندہی کے لیے فلاں فلاں نمبر پہ فون کیجیے۔ یعنی وہ چیز بیچی جا رہی ہے جو ہے ہی نہیں۔ ایک صاحب ہوا کرتے تھے شہباز شریف، اب سے 4 برس پہلے ان کا خیال تھا کہ وفاقی حکومت جان بوجھ کے بجلی فراہم نہیں کرتی، لہذا انہوں نے وفاقی حکومت کے خلاف بجلی نافرمانی کی تحریک شروع کر دی اور مینار پاکستان کے سائے میں خیمہ دفتر لگا لیا اور ہاتھ میں کھجور کا پنکھا رکھ لیا تاکہ بجلی سے محروم عوام سے اظہار یکجہتی ہو سکے۔ ذرا پتہ تو کریں آج کل وہ ہیں کہاں اور لوڈ شیڈڈ وفاقی حکومت کے بارے میں ان کے خیالات کیا ہیں۔ ہاں، بجلی کا بحران کل شام تک آدھا ہو سکتا ہے اگر پورے پاکستان میں لازمی اداروں کو چھوڑ کے تمام سرکاری و نجی دفاتر اور بازاروں پر انرجی ایمرجنسی نافذ کر کے پابند کر دیا جائے کہ صبح 8 بجے سے شام 6 بجے تک کام ہوگا، اس کے بعد سب بند ورنہ کاروباری علاقے کی بجلی بند۔ لیکن اس کے لیے ریاستی تپڑ چاہیے، اور کوئی طریقہ اگر ہو تو مجھے بھی بتائیے گا کہ 15,000 میگا واٹ میں 20,000 میگا واٹ کی ضرورت کیسے پوری ہوتی ہے۔
پاکستان میں بجلی کے بحران پر آپ نے وسعت اللہ خان کا ہفتہ وار کالم بات سے بات سنا، اور اب آپ کے خط اور ان کے جواب۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں شمائلہ جعفری، میرا بھی آداب قبول کیجیے۔ عارف، سب سے پہلے کیوں نہ زبان کی ایک غلطی درست کر لی جائے۔
زبان کی غلطی؟ کیا یعقوب صابر صاحب نے پھر کوئی غلطی پکڑ لی ہماری؟
جی نہیں، سامعین کی ایک غلطی جو میں نے پکڑی ہے۔ اکثر لوگ خطوں میں لکھتے ہیں میں آپ کا ایک بہت پرانا سامعین ہوں۔ ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ یہ جملہ درست نہیں، کیونکہ سامعین ایک نہیں ہوتا بلکہ بہت سے ہوتے ہیں۔
یعنی سامعین جمع کا صیغہ ہے اور اس کا واحد ہے سامع، یعنی ایک شخص ہو تو وہ کہے گا میں سامع ہوں، اور بہت سے لوگوں تو وہ کہیں گے ہم سامعین ہیں۔
تو سامعین، اب ہم بڑھتے ہیں پہلے خط کی طرف۔ گاؤں پرانا گھنیا سے عامر نواز ورک لکھتے ہیں، 2 سال کے بعد خط لکھ رہا ہوں، جواب سے محروم نہ رکھیے۔
اور آپ نے جو 2 برس محروم رکھا ہمیں اپنے خطوں سے حضور، اس کا کفارہ کیسے ادا ہوگا؟ بہرحال مزید کیا لکھتے ہیں؟
لکھتے ہیں، ہمارے لیے بی بی سی ایک ایسی کھڑکی ہے جس کا ذرا سا پٹ کھول کر ہم ساری دنیا کا نظارہ کر لیتے ہیں۔ پہلے یہ نظارہ صبح، دوپہر اور شام، بلکہ رات کو بھی نمودار ہوتا تھا، لیکن اب صرف سیربین کی شکل میں ایک بار اس کی صورت اپنی جھلک دکھاتی ہے۔ کیا آپ کامیاب ہو کر اپنی قدر بڑھانا چاہتے ہیں؟
آپ جیسے قدردان جب سامعین میں شامل ہوں تو ہماری قدر و منزلت تو خود ہی بڑھتی رہتی ہے۔ ہم دن بھر کے حالات و واقعات کا نچوڑ شام کو سیربین کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ صبح اور شام کی پرانی نشریات کو یاد کرنے کی بجائے اگر آپ سیربین کو مزید دلچسپ اور مؤثر بنانے کی تجاویز ارسال کریں تو اس سے ہمارا بھی بھلا ہوگا اور سامعین کا بھی۔ اور ہاں، خط لکھنے کے لیے 2 سال کا وقفہ ضروری نہیں ہے۔
ہو سکتا ہے عامر نواز صاحب اپنے خطوط میں کمی کر کے ان کی قدر بڑھانا چاہتے ہوں۔
اس بارے میں تو عامر نواز صاحب خود ہی کچھ بتا سکتے ہیں۔
تو پھر ہم بڑھتے ہیں اگلے خط کی طرف۔ لکھی گیٹ شکارپور سے امجد منگی لکھتے ہیں، میں اردو کی نشریات تو عرصہ دراز سے سن رہا ہوں، کسی زمانے میں آپ ڈاک کے ذریعے پروگراموں کی فہرست بھیجا کرتے تھے، اس کی تو اب ضرورت نہیں کیونکہ مجھے آپ کا ہفتے بھر کا شیڈیول زبانی یاد ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ میں آپ کی انگلش نشریات بھی غور سے سنا کروں۔ آپ کے تمام انگلش پروگراموں کی تفصیل کیسے حاصل ہو سکتی ہے جس میں خبروں کے علاوہ تبصروں، تقریروں، تعلیمی پروگراموں، ڈراموں اور کامیڈی شوز تک کا ذکر بھی ہو؟
منگی صاحب، اب تو ان تفصیلات تک پہنچنا بہت ہی آسان ہو چکا ہے۔ آپ bbc.com کھولنے کے بعد اس صفحے پہ چلے جائیے جس کا عنوان ہے پروگرامز۔ اس کے تحت آپ کو تمام ثقافتی اور تفریحی پروگراموں کی تفصیل مل جائے گی۔
کوہلو بلوچستان سے محمد خالد کالکانی لکھتے ہیں، بعض والدین بچوں کو دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کی تلقین کرتے ہیں، خواہ بچے کا فطری رجحان لیفٹ ہینڈڈ ہو، کیا مسلسل مشق کے ذریعے کسی لیفٹ ہینڈر کو رائٹ ہینڈر میں تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ اور عارف، ہم سامعین کو بتا دیں کہ یہی ہے آج کا سوال۔
بات یہ ہے ہے محمد خالد کالکانی صاحب کہ دنیا میں کوئی 90% لوگ رائٹ ہینڈڈ ہیں، یعنی وہ دائیں ہاتھ سے لکھتے ہیں، دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں اور تمام اہم کام دائیں ہاتھ سے کرتے ہیں۔ اسکول کے زمانے میں ہمیں استادوں نے بتایا تھا کہ دنیا میں تقریباً 7% آبادی لیفٹ ہینڈڈ ہے، لیکن نئی تحقیق کے مطابق یہ تعداد 10% کے قریب ہے، اور ماہرین یہ تسلیم کرتے ہیں کہ دنیا میں لیفٹ ہینڈڈ لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔
لیکن کیا پریکٹس کے ذریعے کوئی بائیں ہاتھ والا بچہ رائٹ ہینڈر میں تبدیل ہو سکتا ہے؟
جی نہیں، اگر وہ مشق کے ذریعے دائیں ہاتھ سے کام لینا سیکھ بھی لے تو اس کا فطری رجحان بائیں ہاتھ والا ہی رہے گا، چنانچہ ایسے بچوں کو زبردستی دائیں ہاتھ کی مشق پہ لگانا بھی نہیں چاہیے۔
اور پھر لیفٹ ہینڈر ہونا کوئی مایوب بات تو نہیں کہ اس پر انسان شرمندہ ہوتا رہے یا اسے تبدیل کرنے کی کوشش میں مبتلا رہے؟
بلکہ اس کے برعکس، لیفٹ ہینڈرز زیادہ ذہین اور بہت تخلیقی ہوتے ہیں۔ یونیورسٹی کالج لندن کے پروفیسر کرس میکمینس نے کتاب لکھی ہے رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جو جینز بائیں ہاتھ کی کارکردگی کو کنٹرول کرتی ہیں، وہی جینز ذہانت، زبان سیکھنے کی صلاحیت اور ریاضی دانی کو بھی کنٹرول کرتی ہیں۔ اور اگر آپ دنیا بھر کے ریاضی دانوں اور ماہرین موسیقی وغیرہ کی ایک فہرست بنائیں تو ان میں اکثریت لیفٹ ہینڈرز کی نظر آئے گی۔
اور اس فہرست میں میرا نام بھی شامل کر لیجئے کیونکہ میں بھی لیفٹ ہینڈر ہوں۔
تو خالد کالکانی صاحب،
اگر آپ لیفٹ ہینڈر ہیں تو اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں،
بلکہ یہ آپ کے لیے ایک قابل فخر خصوصیت ہے۔
میدان ضلع دیر سے صفی الحق لکھتے ہیں، میں 10ویں جماعت میں پڑھتا ہوں اور میں آپ سے بہت کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، لیکن ہمارا علاقہ اتنی دور ہے کہ معلوم نہیں میرا خط آپ تک پہنچتا بھی ہے یا نہیں۔ اگر آپ اس خط کی رسید دے دیں تو میری تسلی ہو جائے گی اور پھر میں آپ کو اپنا اصلی خط روانہ کر دوں گا۔
خط ہم تک پہنچ گیا صفی میاں، اس لیے اب آپ کاغذ قلم سنبھالیے اور اپنا اصلی تیوڈا خط بھی لکھ ڈالیے جس کے لیے آپ نے ہمیں سسپینس میں ڈال رکھا۔
اور اب سامعین کے کچھ مشورے، تبصرے، شکوے اور شکایتیں۔ رحیم یار خان سے محمد صادق عباسی لکھتے ہیں، جولائی 1977 میں میرا میٹرک کا امتحان ہو رہا تھا، 5 جولائی کو آخری پرچہ دے کر گھر آیا تو ریڈیو پر خبر سنی کہ بھٹو حکومت کو معزول کر کے جنرل ضیاء نے حکومت پر قبضہ کر لیا ہے۔ پھر 4 اپریل 1979 کو بی بی سی اردو سروس نے بھٹو کے بارے میں ایک ناقابل یقین خبر نشر کی، لیکن بدقسمتی سے وہ خبر درست تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ بدھ کا دن تھا۔ اور پھر 17 اگست 1988 کو جب جرنیل صاحب کا طیارہ فضا میں پٹ گیا تو وہ بھی بدھ کا دن تھا۔ آپ کو چاہیے کہ ان تمام دنوں پر ماضی کی یادیں سامعین کے دلوں میں تازہ کرتے رہیں۔
گوٹ کھارک سے قطب الدین کھوسا کا مشورہ ہے کہ ہمیں اپنے خاموش سامعین کی آرا معلوم کرنے کا کوئی طریقہ کار وضع کرنا چاہیے۔ اور جلال آباد کالونی جہانیہ سے عمر فاروق کا مطالبہ ہے کہ عوامی مسائل کو منظر عام پہ لانے کے لیے بی بی سی اردو سروس ایک خصوصی سیل قائم کرے۔
لاڑکانہ سے ممتاز عباسی صاحب کی تجویز ہے کہ جس طرح برطانیہ میں احتجاجی مظاہرے ہوتے ہیں لیکن ٹریفک کا نظام بھی چلتا رہتا ہے، اس سسٹم کو پاکستان میں بھی متعارف کروایا جائے۔ سامعین، آپ بھی کوئی تجویز ارسال کرنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست خاتمے کو پہنچی۔
آئندہ اتوار اسی وقت آپ کے خطوط لے کر پھر حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے شمائلہ جعفری اور عارف وقار کو اجازت دیجیے۔
چلتے چلتے یہ خبر کہ یورپ کے مرکزی بینک نے فیصلہ کیا ہے کہ یونان کے بینکاری نظام کے لیے وہ پہلے سے طے شدہ حد تک ہنگامی امداد دیتا رہے گا۔ یورپی سینٹرل بینک نے ہنگامی امداد کی سطح جمعے کو مقرر کی تھی۔ یہ فیصلہ یونان کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے یونان اور یورو زون ممالک کے درمیان مذاکرات کی ناکامی کے بعد سامنے آیا ہے۔ اس خبر کی تفصیل اور پس منظر ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی اور پروڈیوسر تھے فیاض احمد۔ لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دے رہے تھے سٹیورٹ ولی۔ اسلام آباد سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دے رہے تھے عامر صدیق۔ عمر آفریدی اور سیربین کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اور اب اہم خبروں کا خلاصہ۔
افغان حکومت نے تصدیق کی ہے کہ ملک کے تین صوبوں میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ سرگرم ہے. یہ وہی علاقے ہیں جہاں سے گزشتہ چند ہفتوں سے طالبان اور دولت اسلامیہ کے درمیان تصادم کی خبریں آتی رہی ہیں. پاکستان فوج نے قبائلی علاقوں شمالی وزیرستان اور خیبر ایجنسی میں پاک افغان سرحدی علاقوں میں 23 شدت پسندوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے. کاروائی کے دوران اسلحے کا ایک بڑا ذخیرہ بھی تباہ کیا گیا ہے. کویت میں حکام کا کہنا ہے کہ جمعے کے روز شیعہ مسلمانوں کی مسجد پر خودکش حملہ کرنے والے شخص کو سعودی شہری کے طور پر شناخت کیا گیا ہے. ایک اعلی امریکی اہلکار کا کہنا ہے کہ ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان جوہری معاہدے پر مذاکرات 30 جون کی ڈیڈ لائن کے بعد بھی جاری رہیں گے. یورپین سینٹرل بینک نے یونانی بینکوں کے لیے ہنگامی قرضوں کی فراہمی کی مقررہ حد میں اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.